الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء أمناء الدين ما لم يخالط الأمراء، وإذا هم يخالط الأمراء فهم لصوص الدين فاحذروهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ. اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ. تا حشر اس پہ رحمت پروردگار ہو، پیدا کیے ہیں جس نے فدایان مصطفیٰ. اس مدرسہ کے جذبہ عزت فرشت سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ، اور گونجے گا چار کھوٹ نانوتوی کا نام، بانٹا ہے جس نے بابا عرفان مصطفیٰ. تھوڑی دیر کے بعد ناروں کا جوش آتا ہے. ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے ایک خان صاحب کو جوش آیا، جوش میں کہنے لگا: تاج و تخت نبوت ختم. بہرحال میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اصل تقریر میرے بعد ایک بہت اہم مار کا تلارا تقریر ہونے والی ہے، جو پاکستان کے ایک بہت بڑے خطیب اور آپ کے اس پشاور کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن، وہ یہاں تشریف فرما ہے. انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے وہ تشریف لائیں گے تو آپ کے ایمان کو تازہ کریں گے اور آپ کی روح کو تمامیت بخشیں گے. میرے دوستو، آپ حضرات بڑے دور دراز سے وقت نکال کر آئے ہیں، انشاءاللہ آپ ضرور آج فائدہ بہت بڑا حاصل کر کے جائیں گے. مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے آج علماء دیوبند کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں. علماء دیوبند کی تاریخ کیا ہے، یہ بڑا عجیب موضوع ہے، اور میرا عام طور پر پنجاب میں تقاریر میں یہی خاص موضوع رہتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو اسی موضوع کے سلسلے میں کچھ معلومات فراہم کی جائیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ میرے دوستو، بر صغیر پاک و ہند میں جتنا کام دیوبند کے علماء نے کیا ہے، اتنا کام نہ کسی نے پہلے کیا ہے نہ بعد میں کوئی کر سکے گا، انشاءاللہ کوئی شک و شبہ نہیں. ہندوستان میں جب سے انگریز آیا، دو طبقے ہندوستان میں برسر پیکار رہے. ایک طبقہ وہ تھا کہ جس نے انگریز کے سامنے گردنیں جھکائیں، انگریز سے معافیاں مانگی، انگریز سے جگیریں حاصل کی، انگریز سے دولتیں حاصل کی. ایک طبقہ وہ تھا کہ جس نے سلطان ٹیپو جیسے انسان سے غداری کی، ایک طبقہ وہ تھا کہ جس نے نواب سراج الدولہ کی گردن کٹا کر 750 مربع زمین انگریز سے الگ کرائی، ایک طبقہ وہ تھا کہ جس نے بالا کوٹ کی پہاڑیوں پہ شاہ اسماعیل شہید سے غداری کر کے اس نواسۂ رسول کو، اس شاہ اسماعیل شہید کو، اس خانوادہ رسالت کو اور اس پیغمبر کے خاندان سے تعلق رکھنے والے اس مجاہد اسلام کو بالا کوٹ کی پہاڑیوں پہ شہید کرا دیا. میرے دوستو، ایک طبقہ وہ تھا. اور دوسری طرف ایک وہ طبقہ تھا کہ جو شاہ ولی اللہ کے نام کا وارث تھا، جو شاہ عبد العزیز کے فتوے کا لمبردار تھا، کہ جس فتوے نے برے صغیر میں مالٹا اور کالا پانی اور اسکندریا کے ساحل پہ اور جیلوں کو آباد کر کے فارسیوں کے تختے پہ چڑھ کر ساری زندگی انگریز سے ٹکرا گیا، بچوں کو یتیم کرا گیا اور بیویوں کو بیوہ کرا گیا. وہ توقع کٹ تو گیا لیکن نہ انگریز کے سامنے گردن جھکائی، نہ دنیا کے کسی اور باطل کے سامنے گردن جھکائی. میرے دوستو، وہ طبقہ دیوبند کے علماء کا طبقہ تھا. آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیوبند کا مدرسہ تو کافی عرصے کے بعد بنا، تو جب سے دیوبند کا مدرسہ بنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیوبند کا مدرسہ جب سے قائم ہوا اس وقت سے دیوبندی بنے، اور اس سے پہلے دیوبندیوں کا نام و نشان نہیں تھا. بعض لوگ یوں کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہمارے پیر مرشد نے دیوبند کا مدرسہ بنایا، لیکن مدرسہ بنانے سے پہلے وہ عالم تھے، وہ دین کے فاضل تھے، وہ اسلام کے علم بردار تھے، وہ دین کے مجاہد تھے. اس دیوبند کا مدرسہ بنانے سے پہلے انہوں نے علم حاصل کیا تھا. ٹھیک ہے، علماء دیوبند دیوبند کے مدرسے سے پڑے ہیں، لیکن یہ علم جو دیوبند کے مدرسے سے پھیلا، یہ جو پوری دنیا میں پہنچا، یہ دیوبند کی زمین ہی سے نہیں نکلا بلکہ قاسم نانوتوی کے سینے سے پھوٹا. اور قاسم نانوتوی کون ہے کہ جس نے یہ علم قرآن و حدیث کا حاصل کیا؟ قاسم نانوتوی نے شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق نے شاہ عبد الغنی سے، شاہ عبد الغنی نے شاہ عبد العزیز سے، شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مدنی سے، شیخ ابو طاہر مدنی نے علامہ محمد بن احمد صاحب مجمع الجہاد سے، علامہ محمد بن احمد نے حافظ حسام الدین سے، حافظ حسام الدین نے شیخ ربی ابن سبی سے، ربی ابن سبی نے دو واسطوں سے امام عیسیٰ ترمذی سے، امام عیسیٰ ترمذی نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حضرت حماد سے، حماد نے عبداللہ ابن مبارک سے، عبداللہ ابن مبارک نے امام ابو حنیفہ سے، ابو حنیفہ نے انس ابن مالک سے، انس ابن مالک نے محمد رسول اللہ سے. میرے دوستو، قاسم نانوتوی یہ علم دنیا میں پھیلاتا ہے. اس علم کا سگرا قاسم نانوتوی سے لے کر رسول اللہ تک پہنچتا. اور میرے دوستو، یہ کہنا کہ چلو علم تو تم نے اس طرح حاصل کیا کہ علم کا سلسلہ نسب رسول اللہ تک پہنچتا ہے، لیکن ولایت ہمارے پاس ہے، گدیاں ہمارے پاس ہیں، تیری ہمارے پاس ہے، تقدس ہمارے پاس ہے، نقش بندی ہمارے پاس ہے، سہر بردی ہمارے پاس ہے، چشتی ہمارے پاس ہے، قادری ہمارے پاس ہے. اور دنیا کے اندر دیوبند کے علماء کو برا کہنے والے اور دیوبند کے علم مرکز پہ اگر علم ملتا ہے، اگر تقدس ملتا ہے، اگر ریاست ملتی ہے، اگر جہاد ملتا ہے، اگر تفکر ملتا ہے، اگر تقوی ملتا ہے، اگر قرآن ملتا ہے، اگر حدیث ملتی ہے، تو اسی دیوبند کی مسلط پہ پیغمبر کی طریقت بھی ملتی ہے، نبی کی ولایت بھی ملتی ہے، اور نبی کی بزرگی بھی ملتی ہے، نبی کی طہارت بھی ملتی ہے اسی دیوبند کے مرکز. اس لیے کہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مرید تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے. کس کے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھے. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے ولایت کا سبق پایا تھا میاں جی نور محمد سے. میاں جی نور محمد نے شیخ عبد الباری سے، شیخ عبد الباری نے، شیخ عبد الحادی سے، شیخ عبد الحادی نے، شیخ عز الدین سے، شیخ عز الدین نے، شیخ عبد القدوس سے، شیخ عبد القدوس نے، شیخ جلال الدین تھانیسی سے، شیخ جلال الدین تھانیسی نے، شیخ نظام الدین اولیاء سے، شیخ نظام الدین نے، خواجہ علاؤالدین صابر تلیری سے، علاؤالدین صابر تلیری نے، بابا فرید الدین گنج شکر سے، بابا فرید الدین گنج شکر نے، خواجہ علی حجویری سے، خواجہ علی حجویری نے، میرے دوستوں دو واسطوں کے ساتھ شیخ عبد الحق رودلی سے، شیخ عبد الحق رودلی نے سلطان ابن زبیرہ سے، ابن زبیرہ نے خواجہ فیضان ابن عیاض سے، فیضان ابن عیاض نے حضرت حسن بصری سے، حسن بصری نے علی المرتضیٰ سے، اور علی المرتضیٰ نے محمد رسول اللہ علم میں ہمارا سلسلہ رسول اللہ تک پہنچتا ہے، روایت میں بھی ہمارا سلسلہ رسول اللہ تک پہنچتا ہے، کائنات میں اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اور دیوبند کا مدرسہ کب بنا یہ باتیں ذرا سمجھے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کب اور کیوں رکھی گئی؟ سن 1601 میں ہندوستان میں انگریز آیا تھا، 1601 میں، 1601 میں انگریز آیا تجارت کے نام سے، اس نے آ کر آہستہ آہستہ پورے بر صغیر پہ غلامی کی زنجیروں میں مسلمانوں کو جکڑ لیا، اور ایک وقت آیا کہ سن 1739 میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے گھر پیدا ہوئے، اور شاہ عبد العزیز نے سن 1762 میں ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلا فتویٰ جہاد جاری کیا، اور کہا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ اسی فتوے کی روشنی میں سن 1792 میں سلطان ٹیپو میدان میں آتا ہے، سلطان ٹیپو شاہ عبد العزیز کے اسی فتوے کی بنیاد پر 1792 میں انگریز کے خلاف تلوار اٹھا کر میسور کی لڑائیوں کے لیے مقابلے میں آتا ہے۔ سلطان ٹیپو کون تھا؟ اپنے دور کا قطب تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی فرماتے ہیں کہ سلطان ٹیپو اپنے دور کا اتنا بڑا ولی تھا کہ آپ اور میں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی اس قوم کو دیکھو، ان لعنتی قسم کے مورخوں کو دیکھو کہ جنہوں نے سلطان ٹیپو کی تصویر غلط طور پر کتابوں میں چھاپی ہے۔ سلطان ٹیپو نے ساری زندگی داڑھی پہ اس طرح نہیں پھرایا، لیکن آپ نے سلطان ٹیپو کا فوٹو کتابوں میں دیکھا ہے اور اس کی داڑھی نہیں ہے، یہ ٹیپو کی سلطان ٹیپو کی تصویر نہیں ہے، سلطان ٹیپو نے ساری زندگی داڑھی نہیں مڑائی، سلطان ٹیپو تو عزت گزار تھا، سلطان ٹیپو اپنے دور کا کتب تھا، سلطان ٹیپو اپنے دور کا ولی تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جس دور میں سلطان ٹیپو انگریز کے مقابلے میں آیا، اس دور میں سلطان ٹیپو سے بڑا ولی پورے ہندوستان میں نہیں تھا۔ سلطان ٹیپو نے میسور کی جامع مسجد بنائی اور اعلان کیا کہ اس جامع مسجد میں جماعت وہ آدمی کرائے جو صاحب ترتیب ہو۔ علماء جانتے ہیں کہ صاحب ترتیب وہ ہوتا ہے کہ پانچ وقت پانچ نمازیں اکٹھی جس کی قضا نہ ہوئی ہو۔ کوئی عالم جماعت کرانے کے لیے آگے نہ بڑھا تو سلطان ٹیپو خود آگے آیا اور اس نے کہا کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک میری پانچ نمازیں اکٹھی کبھی قضا نہیں۔ اتنا بڑا ولی تھا سلطان ٹیپو، لیکن اس قوم کو دیکھو کہ انہوں نے اپنے کتوں کے نام پہ ٹیپو کا نام رکھا، انہوں نے تو اس کی داڑھی کو علیحدہ کر دیا تاکہ لوگ سلطان ٹیپو کی داڑھی دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ علماء ہی نے اور مولویوں نے انگریز کا مقابلہ کیا، سلطان ٹیپو کے فوٹو سے داڑھی اڑا دی تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ مولوی نہیں تھا، مولویوں کا کیا کام ہے، مولوی سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے سلطان ٹیپو کی تعریف کو مسخ کر دیا۔ اور سلطان ٹیپو اتنا بڑا مجاہد تھا کہ جس کی قبر پہ ظفر علی خان گیا اور ظفر علی خان اس کی قبر پہ سرنگا پٹن کے قلعے پہ جو اس کی قبر بنی ہوئی ہے اس سرنگا پٹن کے قلعے پہ اس کی قبر پہ جا کر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اے سلطان ہند کو نہر میں اسرار وفا تو نے کیا، ہند کو نہر میں اسرار وفا تو نے کیا، حق وفاداری یہ مشرق کا ادا تو نے کیا، ہند میں آج جو یہ جذبہ بیداری ہے یہ تیرے ہی شعبہ ایثار کی گلکاری۔ سلطان کی قبر پہ یہ عجیب مصرع تھا۔ میرے دوستو اتنا بڑا مجاہد انسان، اس کو اس کی تاریخ کو پاکستان کے کئی بے ضمیر قسم کے قلمکاروں نے اس کو مسخ کر دیا۔ سلطان ٹیپو سن 1792 میں انگریز کے مقابلے میں تھا۔ میں مختصر کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چار لڑائیاں سلطان نے انگریز کے خلاف لڑی، لیکن سلطان ٹیپو کا سپہ سالار میر صادق تھا، اس نے 950 مربع زمین انگریز کے لینے کے بدلے میں عین لڑائی کے موقع پر سلطان ٹیپو سے غداری کی اور سلطان ٹیپو کو تنے تنہا چھوڑ دیا، اور وہ بلاخر اس سرنگا پٹن کے قلعے پہ لڑتا ہوا شہید ہو گیا، اور وہ میر صادق 950 مربع زمین آلات کرا کے پلا۔ یہ جو آپ پاکستان میں آج دیکھتے ہیں کہ دلتانوں نے، طوانوں نے، قریشیوں نے، گیلانیوں نے پانچ پانچ سو مربع زمینیں ان جگیرداروں کے پاس ہیں، ان گدی نشینوں کے پاس ہیں، فلاں سجادہ نشین، فلاں گدی نشین پانچ سو مربع زمین کا مالک ہے، ہزار مربع کا مالک ہے، یہ زمینیں کہاں سے آئیں، یہ جائیدادیں کہاں سے آئیں، یہ جزیریں کہاں سے آئیں، یہ انگریز کے سامنے معافیا مانگنے سے آئیں، انگریز کی حمایت کرنے کے بدلے میں آئیں، ایک طرف سلطان ٹیپو سے غداری کے بدلے میں ساڑھے نو سو مربع زمین میر صادق کو ملا، اور نواب سراج الدولہ سے غداری کرنے کے بدلے میں میر جعفر کو ساڑھے سات سو مربع زمین ملی، اور اسی طرح پنجاب کے ستی سجادہ نسیم تینوں کو پانچ پانچ سو مربع زمینیں آباد کی گئی تاکہ یہ انگریز کے ہاتھ مضبوط کریں، ایک طرف یہ انگریز کے تاؤ تھے، آج پاکستان میں ان کو سر کہا جاتا ہے، ان کو بہادر کہا جاتا ہے، ان کو پاکستان کا بڑا ٹھیکیدار کہا جاتا ہے، ایک طرف یہ نو سو مربع زمین آباد کرانے والے ان کو تم ملک کا وفادار کہتے ہو، اور ایک طرف وہ عطا اللہ شاہ بخاری تھا کہ جس کا جنازہ کرائے کے مکان سے اٹھا اور خدر کے کپڑے سے اٹھا،
نعرہ تکبیر سید عطا اللہ شاہ بخاری،
وہ عطا اللہ شاہ بخاری کیا وہ سونے کا محل نہیں بنا سکتا تھا، انگریز اس کے دروازے پہ آتا تھا، سکندر مرزا نے اس نے پیغام بھیجا کہ شاہ جی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، شاہ جی آپ میرے پاس آئیں، شاہ جی نے جواب لکھا کہ فقیر بادشاہوں کے دروازے پہ نہیں جایا کرتے، وہ عطا اللہ شاہ بخاری اس کو آج بھی لوگ غدار کہتے ہیں، 14 اگست کا دن ہر سال آتا ہے اور آ کر گزر جاتا ہے، 14 اگست کی بنیاد اس وقت رکھی گئی تھی کہ جب سرنگا پٹم کے قلعے پہ سلطان ٹیپو نے انگریز کا مقابلہ کیا تھا، سرنگا پٹم اور 14 اگست کی بنیاد اس وقت رکھی گئی تھی کہ جب نواب سراج الدولہ نے انگریز پر چنے ناک چنے چبوائے تھے، اور میں مختصر کرتا ہوں وقت تھوڑا ہے لیکن میں آگے چل کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیوبند کا مدرسہ کیوں بنا، اس کے بعد سن 1856 میں ہندوستان کے تمام علماء کا اجلاس دلی میں ہوا، ان علماء نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا ہم انگریز کی مستقل غلامی اختیار کر لیں یا انگریز کا مقابلہ کر کے دنیا سے چلے جائیں یا انگریز کی اطاعت قبول کر لیں، یہ فیصلہ کرنا تھا، اس میٹنگ میں کون تھا، اس میٹنگ میں مولانا محمد قاسم الودی، اس میٹنگ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اس میٹنگ میں شاہ اسماعیل شہید کے رفیع کے کار اور سید احمد شہید کے مرید مولانا جعفر تھانیسری، مولانا ولایت علی، اس میٹنگ میں مولانا قاسم الودی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا جعفر تھانیسری اور مولانا ولایت علی اور مولانا مملوک علی، اس میٹنگ میں ایک آدمی نے کہا دیا ہماری تعداد بڑی چھوڑی ہے، بات سمجھے، تو مولانا قاسم الودی نے کہا کہ کیا ہماری تعداد غازیہ میں بدر سے بھی کم ہے، جب یہ بات کہی تو مجمعے میں آگ لگ گئی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ انگریز کا مقابلہ کرنا چاہیے، چنانچہ ہندوستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ آزادی، اس سب سے بڑی جنگ آزادی کا نام کیا ہے، 1857 کی جنگ آزادی، 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، اس لڑائی میں ایک طرف علماء تھے اور دوسری طرف انگریز تھا، غداری کی وجہ سے علماء کو پتہ نہیں ہو سکی، انگریز غالب آیا، اور اس کے بعد وائسرائے برطانیہ نے ایک وفد بر ہندوستان میں بھیجا کہ جاؤ جا کر پتا کر کے آؤ کہ انگریز کی حکومت کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے، وائسرائے برطانیہ کے اس وفد کا سربراہ کا نام تھا ڈاکٹر ولیم میور، اس نے رپورٹ لکھی کہ جب تک اس بر صغیر میں مولوی موجود ہے، قرآن موجود ہے، اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے، چنانچہ سن 1863 میں ہندوستان میں علماء کے قتل عام کا انگریز نے اعلان کیا، جب انگریز ہندوستان میں آیا تھا 1601 میں تو دلی کے شہر میں 1000 دینی مدرسہ تھا، لیکن 1864 میں ایک دینی مدرسہ بھی پورے بر صغیر میں موجود نہیں تھا، انگریز نے شاہ ولی اللہ کے مدرسہ رحیمیہ جو دلی کا مرکز تھا اس مدرسے کے اوپر بلڈوزر چلا دیے، مسجد شہید کرا دی، پنچ مدرسوں کو تباہ کر دیا، علماء کا قتل عام کیا، چنانچہ مسٹر ٹامسن اپنی انگریزی کی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک یہ ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں، ان سالوں میں 14,000 علماء کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک ان کی گردنوں کو لٹکایا گیا، 14,000 علماء، مسٹر ٹامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ علماء کو
علماء کو شاہی مسجد کے شہر میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنا کر علماء کو 100 علماء کو ایک ایک دن شاہی مسجد کے شہر میں پھانسی دی جاتی تھی. 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے دریائے راوی میں ڈالا جاتا اور اوپر سے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا. تامسن کہتا ہے کہ میں کیا عجیب موقع تھا کہ علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا, علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا, علماء کو ہاتھیوں کے اوپر کھڑے کر کے درختوں سے ان کی گردنوں کو باندھا گیا. وہ تامسن کہتا ہے کہ میں دلی میں اپنے خیمے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے 40 علماء کے کپڑے اتارے گئے. بات سمجھے, میرے سامنے 40 علماء کے کپڑے اتار کر ان کو آگ کے انگاروں پہ ڈالا گیا اور اس کے بعد میرے سامنے 40 اور علماء لائے گئے اور انگریز نے کہا مولویوں ایک بتا کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے, تمہیں ابھی چھوڑ دیتے ہیں, ورنہ اگر تم نہ مانے تو انہیں 40 مولویوں کی طرح تمہارے بھی کپڑے اتار کر تمہیں بھی آگ کے انگاروں پہ جلایا جائے گا. تامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ پہلے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے اور دوسرے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے, لیکن ایک عالم نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی. اس میرے دوستوں اس مدرسے میں اس مرکز میں جہاں سے یہ علم حاصل ہوتا تھا وہ شاہ ولی اللہ کا مرکز تھا, لیکن اس کو بھی بلڈوزروں سے شہید کر دیا. اور انگریز کی عدالت میں ایک عالم احمد اللہ شاہ مدراسی کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کر اور بیڑیاں پہنا کر لایا گیا. گورا افسر اٹھ کر کھڑا ہو گیا, اس نے کہا شاہ جی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ شاہ جی نے کہا میں نے تو نہیں پہچانا. اس گورے نے کہا میں آپ کا شاگرد ہوں, فلاں مدراس کے علاقے میں نے آپ سے عربی پڑھی ہے, آپ میرے استاد ہیں, جج نے کہا. اور یہ کہہ کر وہ جج کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. شاہ جی نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا, جج نے کہا میرے کاغذوں میں تمہیں گولی مارنے کا حکم ہے, اور اگر تم یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا تو ابھی میں چھوڑ دیتا ہوں. کتابوں میں موجود ہے کہ احمد اللہ شاہ مدراسی نے کہا کہ او انگریز جج میں اپنی جان کو بچانے کے لیے رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا, اس لیے میں تیرے سامنے گردن نہیں جھکا سکتا. چنانچہ اس احمد اللہ شاہ مدراسی کو چوک میں کھڑا کر کے اس کو گولی کا نشانہ بنا دیا. ایک جج کہتا ہے کہ مجھے میری بیوی نے کہا کہ مجھے کوئی منظر دکھاؤ. وہ بے ایمان اپنی بیوی کو منظر دکھانے گیا تو ایک ڈاکٹر ولیم میور کہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر ایک حکومت خانے میں گیا اور بیوی منظر دیکھنے گئی ہے اور ایک توپ کا توپ لائی گئی, اس توپ کے منہ کے ساتھ ایک اس دور کے بہت بڑے جید عالم کو جس کی سفید داری تھی اس کو اس توپ کے منہ کے آگے باندھا گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب منظر دیکھو, اور وہ توپ کا بٹن دبا دیا گیا. جب توپ کا بٹن دبایا گیا وہ انگریز کہتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ ادھر بٹن دبانے کی دیر تھی اور ادھر اس جید عالم کا ریزہ پوری فضا میں بکھر گیا. لیکن انگریز کو ترس نہیں آیا, کسی کہنے والے نے کہا ایسے حرف تمنا سے دبا کی دوریاں اور سختیاں دشواریاں پابندیاں مجبوریاں یاد ایام جفا آخر بلائے تو بلائے کس طرح اور دل پرنگی سے لگائے تو لگائے کس طرح. یہ ایسی زندہ جانے کا اتنا اور اسی لڑائی اسی جنگ کے بعد انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو مولانا جعفر خنیسری اور مولانا یحیٰ علی اور مولانا ممدوح کلی کو امبالہ سے گرفتار کیا گیا اور ان کو ہتھکڑیاں پہنا کر پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر جو جوگیانہ لباس پہنا کر امبالہ سے لاہور کوٹلہ پر جیل تک پیدل لایا گیا. اور جب اندر داخل ہوئے تو گورے افسر نے کہا کہ ان منداروں کو ایک ایک لوہے کے پاؤں ان کے جسموں میں ڈال دو, یہ ایسے بعد میں آئیں گے. مولانا جعفر طنیسری تاریخ کالا پانی میں لکھتے ہیں کہ ہم نے ہمارے ہاتھوں سے لہو جاتا تھا, ہمارے پاؤں سے لہو جاتا تھا اس زخموں کی وجہ سے, لیکن انگریز کو پرسنا آیا, ہمیں تہخانے میں بند کر دیا گیا اور ایک ایک پاؤ لوہے کا ڈال دیا گیا. وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہمیں مال گاڑی کے ایک ڈبے میں رکھ کر 3 مہینے کے بعد وہ مال گاڑی کا ڈبا ملتان پہنچا, ہمارے آنکھوں کو باندھ دیا گیا اور ملتان ڈسٹرکٹ جیل میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کر ہمیں لایا گیا اور ہمیں کالے برنٹ دے دیے گئے کہ صبح کو تمہیں پھانسی ہو گئی. جب پھانسی کی سزا ملی ہم ہنسنے لگے. انگریز نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک نہیں, تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے. مولانا خلیفی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ زخموں سے نجات مل گئی, میں نے کہا کہ دکھوں سے نجات مل گئی, اور ہم شہید ہو گئے, سیدھے پیغمبر کے پاس پہنچ جائیں گے. یہ بات انگریز کو پسند نہ آئی. انگریز نے مولانا جعفر طنیسری اور ان کے ماننے والوں کو 14 سال کے لیے کالا پانی کے جزیرے کی سزا دی. چنانچہ مولانا طنیسری کالا پانی کے, اور جب ان کو سزائے موت ان کی تبدیل ہو گئی, ان کی سزائے موت جب تبدیل ہوئی, میرے دوستو مولانا جعفر طنیسری کی سزائے موت کی تبدیلی کے بعد, ذرا میری بات توجہ سے سنیں, تو مولانا طنیسری نے اس موقع پہ کالا پانی میں لکھا, طنیسری رحمت اللہ علیہ نے لکھا سزا کے بعد کہ مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا اور کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی. اور اس کے بعد مولانا جعفر طنیسری کالا پانی میں گئے, بڑا لمبا واقعہ ہے, لیکن میرے دوستو مولانا جعفر طنیسری رحمت اللہ علیہ میرے دوستو کالا پانی کے جزیروں میں جانے کے بعد ہندوستان کی زندہ چاہے تاریخ اپنا رخ بدلتی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ کالا پانی کے جزیروں کے بعد سن 1867 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں مولانا محمد قاسم نانوتوی کو حکم دیا کہ دیوبند کے مدرسے میں ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھو. انہوں نے سن 1867 میں دیوبند کے مدرسے میں ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھی, دیوبند کی جگہ پہ. میرے دوستو دیوبند کی جگہ پہ دینی مدرسے کی بنیاد 1867 میں رکھی گئی. اس مدرسے کا سب سے پہلا طالب علم شیخ الہند مولانا محمود الحسن پیدا ہوا کہ جس نے سب سے بڑی عالمی تحریک ریشمی رومال کی بنیاد رکھی. اور یہ عالمی تحریک ریشمی رومال 1911 میں چلی اور 1919 میں ختم ہو گئی. اور اس کے بعد 1920 نومبر کو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا یوم وفات ہے. میرے دوستو مولانا شیخ الہند محمود الحسن نے اس دیوبند کے مدرسے سے مولانا اشرف علی تھانوی جیسا حکیم الامت پیدا کیا. شیخ الہند وہ ہے کہ جس کے شاگردوں میں وہ اشرف علی تھانوی پیدا ہوا, جس نے 2800 کتابیں لکھی. شیخ الہند محمود الحسن وہ کہ جس کے شاگردوں میں عبید اللہ سندھی پیدا ہوا, جس کے شاگردوں میں مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی پیدا ہوا. 13 دسمبر یہ جس شبیر احمد عثمانی کا یوم وفات ہے. میرے دوستو وہ شیخ الہند جس کے شاگردوں میں انور شاہ کشمیری پیدا ہوا, جس کے شاگردوں میں مولانا محمد الیاس تبلیغی جماعت کا بانی پیدا ہوا. مولانا محمد الیاس تبلیغی جماعت کا بانی, مولانا محمد الیاس تبلیغی جماعت کا بانی, یہ شیخ الہند محمود الحسن کا شاگرد ہے. اس کی تبلیغی جماعت آج پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اب تبلیغی جماعت کو روک نہیں سکتی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک کراچی کا طبقہ اور جو پنجاب میں بھی جس کے اثرات ہیں انہوں نے بھی ایک تبلیغی جماعت بنائی تھی. آپ کو پتا ہے تبلیغی جماعت انہوں نے بنائی, اس تبلیغی جماعت کا نام رکھا سنی تبلیغی جماعت. وہ سنی تبلیغی جماعت کراچی سے چلی اور حیدرآباد سے واپس چلی گئی. میں نے وہاں پوچھا, میں نے کہا واپس کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے لوگوں نے دعوتیں کرنی چھوڑ دی ہیں, اب ہم اگر وہاں رہتے تو بھوکے مر جاتے. مقابلہ مولانا الیاس دہلوی کی جماعت کا, اور ایک دن کے لیے بھوکا رہنا گوارا نہیں ہے. میرے دوستو, یہ شیخ محمود الرسول جس کے شاگردوں میں مفتی کفایت اللہ دہلوی پیدا ہوا, میرے دوستو وہ شیخ محمود الرسول جس کے شاگردوں میں مولانا سید حسین احمد مدنی پیدا ہوا, وہ حسین احمد مدنی جس کے بارے میں رات میں نے کچھ گزارشات رد کی تھی, وہ حسین احمد مدنی جو 18 سال پیغمبر کے روضے پہ حدیث پڑھاتا ہے, وہ حسین احمد مدنی جو 4 سال مالٹا کے جزیرے میں اپنے استاد کی خدمت کرتا ہے, وہ حسین احمد مدنی جس کو ایک خط پہنچا کہ گھر کے 19 افراد فوت ہو چکے ہیں, تو اس کے جواب میں اس نے ایک شعر لکھا. شاہ صاحب بڑا عظیم شعر ہے. مولانا مدنی نے فرمایا کہ اللہ کو خطاب کر کے کہا کہ تیرے عشق میں توڑے بم سر پہ لیا جو ہو سو ہو. میرے دوستو, وہ حسین احمد مدنی کہ جس نے شیخ علم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے موقع پہ مولانا مدنی موجود نہیں تھے, لیکن شیخ علم کا جب جنازہ دلی سے حکیم اجمل خان کی کوٹھی سے دیوبند لایا گیا اور ان کو ایک تختے پہ غسل کے لیے لٹایا گیا, تو ان کی ہڈیوں پہ, ان کے جسم پہ ہڈیوں کے سوا تو چیز نہ تھی. کمر سے کپڑا اٹھا کر لوگوں نے دیکھا, ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں. کسی نے پوچھا کہ یہ بڑی تکلیفیں ہیں. مولانا مدنی نے فرمایا کہ میرے شیخ علم محمود الحسن کو مالٹا کے جزیرے میں انگریز تہ خانے میں لے جاتا, اور تہ خانے میں لے جا کر محمود الحسن کے جسم پہ لوہے کی گرم سلاخیں لگاتا اور کہتا کہ محمود الحسن انگریز کے حق میں فتوا دو. محمود الحسن کو جب ہوش آتی تو یہی کہتا کہ انگریز میں بلال کا وارث ہوں, میری چمڑی گزر سکتی ہے, انگریز کے حق میں فتوا نہیں دے سکتا. میرے دوستو, ہمارا تعلق اس عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ ہے جس کے بارے میں ظفر علی خان کہتا ہے اور کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے دمدمے, بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں. ہمارا تعلق اس قاسم ملوطی کے ساتھ ہے کہ جو پیغمبر کے عشق میں کیا عجیب بات کہتا ہے. حضور کے عشق میں تم نے بڑے بڑے شاعروں کا کلام پڑھا ہوگا, تم نے معروف القادری کے یہ شعر بھی پڑھے ہوں گے کہ تکبیر میں, کلمے میں, نمازوں میں, ادا میں اے نام الہی سے ملا نام محمد, اور فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں نکا ہوا تو بات ملا نام محمد. تم نے بڑے بڑے شاعروں کا کلام پڑھا ہوگا, تم نے میرے دوستو ضمیر کا یہ شعر بھی پڑا ہوگا کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر, ایک ہاتھ کی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. تم نے بڑے بڑے اشعار سنے ہوگے, لیکن آؤ تمہیں میں تڑپانا چاہتا ہوں. قاسم نانوتری نے پیغمبر کے عشق میں کیا عجیب بات کہی ہے. نانوتری نے فرمایا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بد میں کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی, احمد بھی, محمود بھی, اس نے مطلق کا شاہد بھی, مشہود بھی, علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی, ظاہر امیوں میں اٹھایا گیا, اور اس کی سبقت ہے بے حد و بے انتہا, اور اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا, اور جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا. اتنا بڑا عالم پیغمبر کی شان میں کیا عجیب کلام پیش کرتا ہے. لیکن آج پاکستان کا ایک بے ضمیر طبقہ اسی قاسم نانوتری پہ کفر کے فتوے لگاتا ہے, اس کو شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے. میرے دوستو, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج پاکستان میں ہماری حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ملک میں اسلام بہت جلدی آ رہا ہے. دعویٰ ہے کہ نہیں؟ اسلام آ رہا ہے. اسلام پتہ نہیں اس وقت تک کہاں تک پہنچا ہے, واگھا کراس کر چکا ہے یا نہیں, اس کا کوئی پتہ نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کئی مہینے گزر گئے, سال کے قریب گزرنے والا ہے، ایک عالم دین جس کو اسلم قریشی کہتے ہیں، اس عالم دین کو سیال کوٹ سے قادیانیوں نے اغوا کیا اور اغوا کر کے اس کو شہید کر دیا، اس کو قتل کر دیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی بیوی اس کا راستہ دیکھ رہی ہے اور اس کی ماں اس کی انتظار میں موجود ہے، اس کے بچے اپنے باپ کا راستہ دیکھتے ہیں، پورے ملک میں جلوس نکلے، احتجاج ہوئے، چلتے ہوئے، لیکن پاکستان کی حکومت اسلم قریشی کے قاتلوں کو پکڑ نہیں سکی۔ کتنی عجیب بات ہے، فیصل آباد میں پولیس جلوس نکالے، جلوس نکالتی ہے تو جلوس نکالتی ہے اپنے احتجاج اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے، تو فیصل آباد کا ڈی آئی جی بھی معطل، ایس پی بھی معطل، ڈی سی بھی معطل، ان کو چھٹی کرا دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس جلوس سے جنرل صاحب کی بات سے حرف آتا تھا، لیکن ایک اسلم قریشی اغوا ہوا، قتل ہوا، پورا ملک گڑگڑایا، پوری دنیا گئی، پورے ملک میں جلسے ہوئے، احتجاج ہوئے، جس بات سے اپنی ذات میں فرق آتا تھا وہاں سے سارے افسر معطل کر دیے، جہاں ایک عالم شہید ہو گیا اور بے یار مددگار بن گیا، پوری دنیا گڑگڑاتی رہی، اس جگہ پر ایک افسر کو بھی حکومت نے معطل نہیں کیا۔ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام آ رہا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ تدریجن اسلام آئے گا، آہستہ آہستہ اسلام آئے گا، مجھے بتاؤ اسلام پاکستان کے کس کونے میں موجود ہے، کس کونے میں موجود ہے؟ تم کبھی کہتے ہو کہ اسلام کی عدالت قائم ہے، کبھی کہتے ہو قاضی کورٹس بن گیا، کبھی کہتے ہو کہ ایک ماشاء اللہ کا قانون ہے، کبھی کچھ کہتے ہو۔ میرے دوستو، اس ملک میں صحابہ کے خلاف کتابیں چھپے، اس ملک میں ابو بکر عمر کو گالیاں دی جائیں، اس ملک میں خلافت راستہ کو برا کہا جائے، تو ہماری حکومت کا کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا۔ میں پوچھتا ہوں اپنی حکومت سے، مجھے بتایا جائے، جنرل صاحب آپ کے خلاف کوئی اخبار کا دائرہ لکھے وہ اخبار بند ہو جاتا ہے، آپ کے خلاف کوئی کتاب لکھی جائے وہ کتاب غلط ہو جاتی ہے، اگر ابو بکر عمر کے خلاف کتابیں لکھی جائے اور پمپلٹ شائع ہو تو وہ پمپلٹ غلط کیوں نہیں ہوتے، وہ کتابیں غلط کیوں نہیں ہوتی، اور وہ کتابیں لکھنے والے پھانسی کے تختے پہ کیوں نہیں چڑھائے گا؟ معلوم ہوا کہ تم جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، اس دعوے میں تم مخلص نہیں ہو۔ اگر اسلام کے اس قانون کے دعوے میں تم مخلص ہو، اور میرے دوستو قائد اعظم کی کوئی توہین کرے اس کو 14 سال سزا، جنرل ضیاء کی کوئی توہین کرے اس کو 7 سال سزا، اور ابو بکر عمر کی کوئی توہین کرے تو اس کو 3 سال سزا، اور وہ بھی آج تک کسی کو نہیں ملی۔ یہ اسلام ہے۔ میں اپنی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، جنرل صاحب، ہم پاکستان میں کسی ایسے قانون کو تسلیم نہیں کریں گے جس قانون میں ابو بکر عمر کی عزت محفوظ نہیں ہوگی۔ اگر ابو بکر عمر کے مقابلے میں تم کوئی بھی قانون بناؤ گے، ہم اس قانون کو اس جوتے کی نوک سے ٹکرا کر رکھ دیں گے۔ ابو بکر عمر کی عزت سب سے بڑی عزت ہے، ابو بکر عمر کی توہین اس ملک میں، جو ابو بکر عمر کو گالی دے اس کو سزائے موت دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ صدیقہ کو برا کہا جائے، ابو بکر کو برا کہا جائے، تمہارا کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا۔ میرے سامنے شاہ موجود ہے، ان کی موجودگی کی بات نہیں، میں نے اپنے دوستوں سے بھی کہا کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں سب سے پہلے جس آدمی نے خلافت راشدہ کے نام سے کام فوجوں کا اہتمام کیا، جس نے خلفاء راشدین کے نام سے ان کے ایام ہائے وفات پہ تاثیر کا مطالبہ کیا، وہ ایک سید عبد المجید ندیم کی بات ہے، آج آپ کے پاس موجود ہے، جہاں پشاور کے شہر میں، جہاں صوبہ سرحد میں کنگروں پہ کوئی پابندی نہیں، دانیوں پہ کوئی پابندی نہیں، رکاچوں پہ کوئی پابندی نہیں، گانے والوں پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن عبد المجید ندیم پہ پابندی ہے۔ تمہاری ان پابندیوں کو ہم جوتے کی نوک سے ٹکراتے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے فرعونوں کو دنیا میں دیکھا، اور ہم تو کہتے ہیں زیادہ ایک آنکھ رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، آنکھ رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا، اور ہم نے کہا تم کہتے ہو موجوں سے کھیلنے والے ہم کہتے ہیں جو بھی اشارہ کرتے ہیں موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں کہ طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں طوفان ہی دبویا کرتے ہیں. اس ملک کے نظام کو تم کہتے ہیں اسلام آئے گا, اسلام کہاں سے آئے گا جب تک اس ملک میں خلافت راستہ کے تقدس کو بحال نہیں کیا جاتا, خلافت راستہ کے بارے میں آج ریسٹاری نہیں کیا جاتا اسلام اس ملک میں نہیں آ سکتا. اخبارات پہ آرڈیننس, حکومت کے خلاف سے بات نہ لکھی جائے, علماء پہ آرڈیننس, ماشاء اللہ کا فلاں ضابطہ, فلاں سیاست دان پہ ضابطہ, فلاں حکمران, فلاں آدمی پہ ضابطہ, فلاں جنرل سیکٹری پہ ضابطہ, سید عبد المجید نبی پہ, سن میں پابندی, سرحد میں پابندی, فلاں جگہ پابندی, ان پابندیوں کو اپنے پاس رکھو. ہمارا تو یہ نظریہ ہے, ہم تو ان علماء کے خلاف تھے جن کا یہ مشن ہے کہ جن کا یہ مشن ہے کہ خوف و اندیش ہو تازی و صدا رہنے دے, میرے فوٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے اور مالک کے روز مقافات کو راضی کر لے, حق میں وقت خطا ہے تو خطا رہنے دے. میرے دوست میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں, حضرت علی بن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی, اس 10 محرم کے دن 2 دن چھٹی, 10 محرم کو بھی چھٹی, 9 کو بھی چھٹی, کیا ابو بکر عمر اتنے نوارس ہو گئے کہ ان کے ایام وفات پہ 1 دن کی بھی چھٹی نہیں؟ یہ پاکستان کس کا ملک ہے؟ یہ شیعہ کا ملک نہیں ہے. اس پاکستان میں نہ خمینی کا اذن چل سکتا ہے, نہ رافضیت کے بت چل سکتے ہیں. اس ملک میں چلے گا تو خلافت راستہ کا قانون چلے گا. میرے دوستو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں اپنے ایمان کی حرارت کو گرم کر کے یہاں آئے ہیں, اپنے ایمان کی تابانی کو لے کر آئے ہیں. میں اپنی حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ علماء پر پابندیاں نہ لگائی جائے ورنہ اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے. اور اگر آپ نے یہ پابندیاں اسی طرح برقرار رکھی تو دیوبند کے سربند یہ پابندیاں توڑ کر رکھ دیں گے. ٹھیک ہے نا بھائی, ہمیں نہ ازماؤ, ہماری تاریخ کا تمہیں پتہ ہونا چاہیے. ہم اس احمد علی لاہوری کے ماننے والے ہیں کہ جس کو انگریز نے برف کے بلاک پہ لٹا دیا تھا اور اس کے جسم پہ ایک اور برف کا بلاک رکھ دیا. احمد علی لاہوری, انگریز نے کہا احمد علی کیا خیال ہے؟ تو فرمایا کہ میرے جسم کو برف کے بلاکوں سے ٹھنڈا کر سکتے ہو لیکن احمد علی کے ایمان کی چنگاری کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے. میرے دوست یہ ایک چیٹ آئی ہے تو اسماعیلی فرقہ کے بارے میں کچھ کہیں. اسماعیلی فرقہ بھی اسی طرح لانتی فرقہ ہے جس طرح خمینی کا فرقہ لانتی. ٹھیک ہے نا, پاکستان میں خمینی کے افکار کو پھیلانے کے لیے چیتڑے بانٹے جاتے ہیں, چیتڑے. اور کہتے ہیں فلاں یہ بھی خانہ فرہنگ ایران سے آتا ہے اور ہمارے کئی سادہ قسم کے ملا ان کے خانہ فرہنگ ایران میں جا کر کہتے ہیں امام خمینی نے یہ فرمایا. اگر یہ امام ہے تو ایسے اماموں پہ کروڑوں نہ رکھو, ہم ان کو امام نہیں, ہم نے ان کو امام مانتے. ہاں یہ امام ہے, گمراہوں کا امام ہے, صحابہ دشمنوں کا امام ہے, رزیلوں کا امام ہے, زندگیوں کا امام ہے, لانتیوں کا امام ہے. یہ امام مسلمانوں کا امام نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہو. ہم اس کے افکار کو اور اس کے ذریت کو اس کی کتابوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں اور ٹھکراتے ہیں. ہم ایسی چیزوں کو پاکستان میں داخل کرنے کی اجازت نہیں دیتے. جنرل صاحب یہ پاکستان اہل سنت کا پاکستان ہے, یہ پاکستان شیعہ کا پاکستان نہیں ہے, یہ پاکستان رافضیت کا پاکستان نہیں ہے, یہ قادیانیوں کا پاکستان نہیں ہے. یہ ملک محمد کے دیوانوں کا ہے, یہ ابو بکر عمر کے مستانوں کا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس عزم سے روک نہیں سکتی. آج حضرت معاویہ کا نام لینا جرم ہے. حضرت معاویہ تاریخ کی ایک زندہ جاوید ہستی ہے. میں تاریخ بیان کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں, نہ میرے پاس وقت ہے. موقع ملا تو میں آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تفصیل سے ایسی باتیں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جو آج تک پردہ خفا میں جان بوجھ کر رکھی گئی. میرے دوستو میں آخری بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو ہماری حکومت کو اب حالات خراب نہیں کرنے چاہیے. یہ سیرت کا مہینہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس سیرت کے مہینے میں کسی عالم دین پہ پابندی لگ جائے یہ ٹھیک ہے نہیں. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ صوبہ سرحد میں کسی اداکار کے آنے پہ پابندی ہے؟ کسی فلمی ایکٹریس کے آنے پہ پابندی ہے؟ یہاں اس صوبہ سرحد میں جتنے مرضی کنجر پنجاب کے یہاں آئیں اور جتنے مرضی گانے گانے والے رقص و سروس کی محفلیں کرنے والے یہاں آئیں آتے رہے, ان پہ کوئی پابندی نہیں. کوئی جا کر بکواس کرنے کے لیے آئے آتا رہے, کوئی قادیانیوں کا نام کی مربی یہاں آئے تو آتا رہے. اور پابندی ہے تو سید مدین پر ہم تمہاری پابندی کو تمہارے منہ پہ مارتے.
لے سن لو بھائی,